تفسیر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت 6 طہارت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ طہارت، وہ پاکیزگی جو عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے. اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے یہ سورت جب شروع کی تھی تو میں نے آپ کا بتایا تھا یہ سورت الحلال والحرام ہے، حلال اور حرام کے اوپر سورت ہے. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کانٹریکٹس کو پورا کرنا ہے، جو بھی وعدے میثاق عہد ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ہم نے اس میں پڑھا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ضروری ہے. شاعر اللہ میں ہم نے کچھ چیزوں کو پڑھا کہ کون کون سی چیزیں شاعر اللہ میں سے ہوتی ہیں جن کی ہمیں رسپیکٹ دینی ہے، اور شاعر اللہ میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. مثلاً حجاب جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے. کیسے؟ آپ کسی کو بھی حجاب میں دیکھتے ہیں، پردے میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ فوراً ذہن میں آتا ہے، کہیں کسی کی پکچر دیکھ لیں، کہیں کسی کو جاتے ہوئے دیکھ لیں، فوراً یہ آتا ہے نا اسلام کی پہچان. تو جو اسلام کی پہچان ہے وہ شاعر اللہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کسی کو اسکرٹ میں دیکھیں، آپ کو نہیں اسلام نہیں یاد آئے گا، اب وہ کیا یاد آتا ہے؟ کفر. تو وہ کفر کی پہچان ہے. تو اس لیے یعنی یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کی، تمام شاعر اللہ کی رسپیکٹ کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دلوں کے تقوی سے متعلق ہے. دل میں تقوی کی نشانی ہے کہ جب انسان شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. اب جو لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح مثلاً داڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے. جب آپ کسی کی داڑھی دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ کہ یہ مسلمان ہے. تو یہ بھی شاعر اللہ ہے. اس کا مذاق اڑانا، یا حجاب کا مذاق اڑانا، یا کسی کی اونچی شلوار دیکھ کے اس کا مذاق اڑانا، ہے کہ یہ سب شاعر اللہ میں سے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن کی سایت سے ٹکراتا ہے. جب ہم ناک منہ چڑھاتے ہیں تو یہ بھی ڈس رسپیکٹ ہے. جب ہم مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں ان چیزوں کے اوپر، یہ بھی اس کی ڈس رسپیکٹ ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ تم مت حلال کرو اپنے لیے شاعر اللہ کو. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. جو شاعر اللہ ہیں، ان کی ڈیپتھ میں جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو شاعر اللہ ہیں، سب کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. جو اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں بہت اہم بات کہی گئی کہ ہم نے نیکی اور تقوی میں تعاون کرنا ہے، اور برائی میں، گناہ میں تعاون نہیں کرنا. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کینسر ریسرچز کے لیے وہ ڈونیشن مانگتے ہیں. اب ہم کہنا یہ تو کافر مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں اس میں تعاون کریں؟ نہیں، کوئی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. اب مثلاً ہے کہ ڈونیشن مانگا جاتا ہے، افریقہ میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، تو بے شک وہ کوئی ایسی آرگنائزیشنس ہوں جو کہ مسلمان نہیں بھی ہیں، لیکن ہم اس لیے ان کو چیریٹی دیں کہ یہ نیکی ہے. یہ اس میں ہمیں تعاون کرنا ہے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے. اسی طرح اور چیزوں میں بھی جو نیکی بھلائی کے کام ہیں، جو ایسی خدمت خلق کے کام ہیں، ان میں ہم ضرور حصہ لیں. پھر ہمیں بتایا گیا کہ حرام کون کون سی چیزیں ہیں، اور اس کی ایک لسٹ ہمیں دے دی گئی، اور بتا دیا گیا یہ سب نافرمانی کے کام ہیں، ان ساری نافرمانی کے کاموں کو ہمیں چھوڑنا. اور ہمیں اتنا پیارا دین دیا گیا جو مکمل دین ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، اور قیامت کے دن جو اس دین کے علاوہ آیا، جب سے یہ دین اسلام آیا ہے، اس کے بعد سے، اس سے پہلے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے بعد سے جو بھی دنیا میں آتا ہے، اگر وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. پھر ہمیں بتایا گیا کون سے حالات کے اندر ہم ان چیزوں کو، یہ جو لسٹ دی گئی ہے پہلے، یہ ہمارے لیے حلال ہو سکتی ہیں. پھر ہمیں اگر شکار کرتے ہیں تو اس میں ہم شکار میں کتے کے ذریعے کرتے ہیں، یا باز کے ذریعے، یا جس، تو کس وقت ہم اس شکار کو کھا سکتے ہیں؟ اس کے بعد بہت اہم بات ہم نے پانچویں آیت میں پڑھی، حلال کن لوگوں کا کھانا ہے ہمارے لیے. خاص طور پہ اس میں ذبیحہ کی بات آئی کہ کن لوگوں کا ذبح کیا ہوا فوڈ ہمارے لیے، یعنی گوشت ہی ہوتا ہے ذبح، تو کن لوگوں کا ذبح کیا ہوا گوشت ہم کھا سکتے ہیں اور کن کا نہیں، اور کن سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن سے نہیں، اور جنسی نکاح کر سکتے ہیں تو کیسے ہوگا وہ نکاح، اس کا مقصد کیا ہوگا، وہ بھی بتا دیا گیا ہمیں. پھر آخر میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا ان سارے احکامات کو جو نہیں مانتا اس کے سارے پچھلے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں ظاہر ہے نقصان اٹھائے گا. اب ایک اور اہم بات طہارت سے متعلق ہے، کیونکہ طہارت ہمارے ایمان کا ہاف ہے، نصف ہے ہمارے ایمان کا، اتنی ضروری چیز ہے. خاص طور پہ جب ہم نماز وغیرہ پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں کیسی طہارت کی ضرورت ہے وہ آگے، یعنی وضو کا بیان اس میں، غسل کا بیان ہے اس میں، اور اس میں تیمم کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذ قمتم الی الصلاۃ، جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف، یعنی تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز پڑھنے لگے ہو، تو تب کیا کرو گے تم پہلے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے لیے جو چیز شرط ہے وہ آگے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے وضو. اور نماز کے علاوہ مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس میں وضو کرنا افضل ہے لیکن فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اس طرح سے بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اب کہ قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے. فرض نہیں. ہم اگر ظاہر ہے آپ اللہ کے کلام کو چھونے لگیں تو وضو کے بغیر نہ چھوئیں، لیکن اگر کبھی مثلا آپ سو کے اٹھیں، آپ نیند سے سو کے اٹھیں اور آپ سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں، انا فی خلق السماوات والارض، یا آپ بستر پہ لیٹے ہیں آپ سونے لگے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت آخری تین صورتیں پڑھ کے سونا چاہتے ہیں اور آپ کا اس وقت وضو نہیں ہے، یا آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں وضو نہیں ہے، تو کیا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. تو افضل ہے وضو کرنا، لیکن وضو کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی، وضو لازمی ہے اس کے لیے. فغسلو، تو دھو لو. غسل کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ دھو لو. وجوہکم، وجہ چہرہ ہوتا ہے نا، تو چہروں کو اپنے، یعنی اپنے چہروں کو دھو لو. تو یہاں پہ حالانکہ وضو میں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، یہاں پہ ایک وضو کا طریقہ جنرلی بتا دیا گیا، باقی پھر ہم سنت سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا اور اسی طریقے سے ہم وضو کریں گے. اور چہرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر ماتھے کے جہاں پہ بال شروع ہو رہے ہیں نا، وہاں سے لے کے اور چن تک، اور یہ چن آپ کی ٹھوڑی جو ہے اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کان سے دوسرے کان تک یہ سارا چہرہ ہے. اور چہرے میں ظاہر ہے ناک بھی آتی ہے، منہ بھی آتا ہے، تو کلی بھی کرنی ہوگی، ناک میں بھی پانی چڑھانا ہوگا. وہ ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ہاتھوں کو کہاں تک؟ الی المرافق، مرافق تک یعنی کوہنیوں تک، ایلبوز تک، اور کوہنی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، باہر نہیں ہے اسے. وامسحوا، اور مسح کرو، اور سر پہ پانی نہیں ڈالنا، سر پہ کیا کرنا ہے؟ مسح، یعنی ہاتھ پھیرنا ہے، گیلا ہاتھ. بھی رؤوسکم، اپنے سروں کا، رأس کہتے ہیں سر کو، یعنی چہرے کے اوپر سے لے کے پیچھے گردن تک سارے سر کا مسح. وارجلکم، اور پاؤں کو کیا کرو؟ الی الکعبین، کعبین تک، تخنوں تک کیا کرو؟ یہ فغسلو جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی آ رہا ہے، ارجلکم کے لیے، پیچھے فغسلو ہے نا، یہ وجوہ کے لیے بھی آیا ہے، ایدیکم کے لیے بھی آیا اور ارجلکم کے لیے بھی آیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے وضو کا کے فرائض جو کرنے ضروری ہیں، اور اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضو کر کے ہمیں دکھایا بتایا، تو ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی ویب سائٹ پہ بھی لنک ڈال دیا گیا، آپ ویب سائٹ پہ جا کے وضو کو، جہاں پہ لیکچر ہوگا اس کے سامنے ریفرنس مٹیریل میں آپ کو مل جائے گا کہ وضو کیسے کرنا ہے، اس کو دکھا بھی دیا گیا، کیونکہ یہ دیکھنے سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. ایک تو سب سے پہلے وضو شروع کرنا ہے تو بسم اللہ ضروری ہے پڑھنی، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ پڑھی تھی، اس سے آگے نہیں پڑھا، تو ہمیں اضافہ نہیں کرنا. پھر دونوں ہاتھوں کو پہلے تین دفعہ آپ نے دھویا، ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں لیکن تین دفعہ افضل ہے، اگر ایک دفعہ دھو لیں گے تب بھی وضو ہو جائے گا. تو دونوں ہاتھوں کو آپ نے یہ رسٹ تک پہلے اچھی طرح سے دھو لیا. پھر ایک جس کو کہیں گے چلو یعنی ہینڈ فل آف پانی لے کے آدھے کو منہ میں ڈالا اور آدھا ناک میں چڑھا لیا. ٹھیک ہے, کلی کی آدھے سے اور آدھا ناک میں آپ نے ڈالا اور ناک کو بائیں ہاتھ سے پھر بلو کرنا ہے, جھاڑنا ہے. یہ بھی تین دفعہ کر سکتے ہیں, تین سے زیادہ نہیں کر سکتے. پھر تین دفعہ منہ دھویا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تین دفعہ ہی منہ دھونا ہے. پھر دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے ایلبو تک کونی تک تین دفعہ دھوئیں, پھر بائیں ہاتھ کونی تک تین دفعہ دھوئیں, پھر سر کا مسا کریں. سر کا مسا کیسے کرنا, دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے تک لے جانے, پیچھے سے آگے بھی لانے ہیں, لیکن ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بس پیچھے تک لے گئے اور پھر آگے نہ بھی لے کر آئیں تو ٹھیک ہے, اور لیکن سر کا مسا تین دفعہ نہیں کرنا, وہ صرف ایک دفعہ ہی کرنا ہے. پھر کانوں کا مسا کرنا ہے کہ وہ یہ جو آپ کی یہ شہادت کی انگلی ہے یہ دونوں کانوں کے سوراخوں کے اندر سے گزار کے اور جو کان کے پیچھے جگہ ہے اس کو انگوٹھے اس میں پیچھے پھیرنی ہے. پھر رائٹ فٹ ٹخنوں تک تین دفعہ دھونا ہے اینکل سمیت, اور پھر لیفٹ فٹ تین دفعہ دھوئیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے وضو کا طریقہ. اس کے بعد آپ دعا پڑھ سکتے ہیں, جو یہ دعا پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. اور دعا کتنی آسان ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, گواہی دینی ہے بس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد وضو کے بعد یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مسنون, یہ بھی دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, جو ہماری مجلس کے خاتمے کی دعا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب وضو میں بعض دفعہ لوگ ایسی چیزیں بتاتے ہیں, بچپن سے ہمیں سکھا دی گئی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس باڈی پارٹ کو دھوتے ہوئے یہ سورت پڑھنی ہے, اس کو دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے. ایسی کوئی بھی چیز حدیث میں ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو حدیث میں نہیں ہے ہم ان کو خامخواہ دین کا حصہ بنا رہے ہیں, دین مکمل ہو چکا ہے تو اس لیے ان کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے. اچھا, پھر آپ نے اگر ساکس پہنی ہوئی ہیں تو پھر مسح کر سکتے ہیں ساکس کے اوپر سے, اور بعض لوگ اس کے لیے اس قدر زیادہ تکلف کرتے ہیں کہ لیدر کی ساکس لے کر آئیں گے اور ہم وہ پہنیں گے تو پھر مسح ہوگا. حالانکہ حدیث میں تو جورب کا لفظ آیا ہے, جو جورب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو لفافے کی طرح پاؤں پہ آپ پہن لیتے ہیں, اور اس کے اندر چاہے آپ لیدر کی ہوں چاہے کاٹن کی ہوں چاہے وول کی ہوں ان کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. ہاں, اتنی باریک نہ ہو کہ وہ بیچ میں سے یعنی سارا کچھ نظر آ رہا ہے, مگر تو تھوڑی ایسی ہوں کہ جو عام ہماری ساکس ہوتی ہیں تو ان کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. مسح کا مطلب کیا ہے کہ پانی نہیں ڈالنا, بس ان کے اوپر ہاتھ پھیر لینا. اور یہ کس کے لیے, کس وقت تک کے لیے ہو سکتا ہے, اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو ایک دن اور ایک رات تک آپ مسح کر سکتے ہیں, اگر آپ سفر میں ہیں مسافر ہیں تو تین دن اور تین رات کے لیے آپ مسح کر سکتے ہیں. جیسے اب ہم سفر میں جاتے ہیں فلائٹ میں ہوتے ہیں تو کتنا مشکل ہے پیر دھونا, اگر آپ ساکس پہن لیں, لیکن یہ ساکس اس وقت پہننی ہے جب وضو کر کے پہننی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وضو کیا نا اسی وقت ساکس چڑھا لیں. اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو تین دن اور تین رات تک آپ انہیں ساکس پہ مسح کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے بیچ میں اتار دی تو پھر نہیں, اتارنی نہیں ہے بیچ میں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پہنے رکھی ہیں تو تین دن تک ان کے اوپر آپ مسح کریں. اب سردی ہے تو گھر میں بھی رہتے ہوئے آپ ایک دن اور ایک رات کے لیے 24 آور کے لیے آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. آپ کو بار بار پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, ویسے تو آپ ہر نئی نماز کے لیے شروع میں یہ تھا کہ آپ کو ہر نئی نماز کے لیے نیا وضو مسلمان کیا کرتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ان کو کہ بھلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وضو ہے تو آپ اسی وضو کے ساتھ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے, تو وضو کب ٹوٹ جاتا ہے؟ جب مثلا آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اسی طرح نیند سے سو جائیں اگر تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونگنے سے نہیں ٹوٹتا کہ ذرا اونگ آ گئی تو اس سے نہیں ٹوٹتا. ہاں, ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو بھی راستے ہیں ان میں سے سبیلین میں سے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یعنی کسی راستے سے بھی, پیشاب کے یا اور راستوں سے کسی سے بھی کوئی چیز بھی خارج اگر ہوگی نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, وومٹ وغیرہ کرنے سے یا نکسیر پھوٹنے سے, اس سے نہیں وضو ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے. مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے. پھر فتح مکہ والے دن آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا اور اسی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی. یہ دیکھ کے حضرت عمر نے کہا, یا رسول اللہ, آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا. آپ نے فرمایا, ہاں میں نے بھول کے ایسا نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ لوگوں کو سکھا سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے آدمی وغیرہ آفس جاتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھنی ہو تو ساکس انہوں نے پہنی ہے وضو کر کے, تو پھر ان کو وہاں جا کے باتھ رومز میں اپنے پیر دھونے کے لیے ضرورت نہیں ہے ان کو ساکس اتارنے کی. ٹھیک ہے, مسا کر سکتے ہیں بس. اچھا جی, اب کیا ہے, وہ ان کن تم جنو بن. اب کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں وضو اکیلے سے فرق آپ پاک نہیں ہو سکتے, اس کے لیے کیا ہے, غسل کرنا ضروری ہے. تو یہاں پہ فرمایا گیا, وہ ان کن تم جنو بن, اگر تم حالت جنابت میں ہو. یعنی جنابت کی حالت کون سی ہے, جس میں یا تو میاں بیوی کا تعلق ہوا ہو یا پھر ویسے ہی انزال ہو گیا ہو, ویڈ ڈریمز ہوں یا پیریڈ سے پاک ہوئے ہوں, پیریڈز ختم ہوئے ہوں, تو کیسے پاک ہوں گے؟ پھر غسل کرنا پڑے گا. فتطہرو, فتطہرو کا مطلب بہت زیادہ, باب تفاعل سے ہے نا, بہت زیادہ تکلف کے ساتھ پاکی اختیار کرنا, یعنی خوب پاکی حاصل کرو. اب یہ خوب پاکی کیسے حاصل ہوگی, یعنی غسل کرو, اس میں زیادہ مبالغہ ہے. طہارت حاصل کرو, کس طرح یہ ہوگی کہ اب غسل کرنا پڑے گا. اب غسل کا اس میں طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو ہم شاور لیتے ہیں نا, عام جیسے ہم شاور لیتے ہیں, شاور کھولا اور اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے, یہ ایک شاور ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ملکوں میں بالٹی ہے یا کچھ ہے, اس میں مگ ہوتا ہے, اس سے آپ نے اپنے اوپر پانی ڈال لیا, چلو جی میں میرا غسل ہو گیا. حالانکہ یہ غسل کا طریقہ نہیں ہے. آپ غسل کا طریقہ بھی ہمیں خود سیکھنا بھی چاہیے اور آگے سکھانا بھی چاہیے. ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ غسل اصل غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے, یعنی جو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے. اب جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی, بھلے اگر آپ اس سیکوینس میں نہیں بھی جائیں لیکن یہ سب چیزیں کرنا ضروری ہیں, اگر نہیں ہوں گی تو پھر غسل نہیں ہو سکے گا. یعنی ویسے تو آپ نے مثلا گرمی لگ رہی ہے, شاور لے لیا, پانی کے نیچے چلے گئے, نکل آئے, کوئی حرج نہیں ہے, مگر پھر وہ جب پاکی کا غسل کرنا ہے نا تو اسی طریقے سے کرنا ہوگا جو ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے, پھر شرمگاہ کو دھویا, پرائیویٹ پارٹس اپنے دھوئیں, پھر جو لیفٹ ہینڈ سے آپ نے دھوئے ہیں نا, پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا. زمین پر رگڑنے کا کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہاں پہ کوئی صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے. اب آپ کے پاس تو سوپ ہے, تو اب آپ نے جب پرائیویٹ پارٹس اپنے دھو لیے تو اس کے بعد پھر لیفٹ ہینڈ سے ظاہر ہے دھوئے ہیں, تو لیفٹ ہینڈ کو پہلے دھو لیں سوپ سے اچھی طرح تاکہ آپ یہ ہاتھ باقی جسم پہ گندگی نہ لگے. پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں ضروری بات جو ہے, یعنی جب ہم ویسے عام شاور لیتے ہیں, گرمی لگ رہی ہے یا کچھ ایسے ہی شاور لینا ہے بس, تو کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے, تو لیکن اس میں جیسے وضو میں ہوتا ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, یہ اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے, پھر چہرہ دھویا, پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے جیسے ہم وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی ہوتا ہے نا, پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, اس میں کیا ہے, پہلے ہاتھ دھوئے پھر شرمگاہ کو دھویا, تو یہ بیچ میں ایڈ کر لیں. پھر اس کے بعد جیسے وضو آپ کرتے ہیں, کلی ناک میں پانی ڈالا, منہ دھویا کونیوں تک, بازو آپ نے سارے پھر دھوئے, پھر اب سر کا مسا نہیں کرنا کیونکہ آپ شاور کر رہے ہیں, اب مسا کرنے کی کیا ہے, تو اب کیا ہے شاور کے نیچے چلے جائیں, سر پہ پانی ڈال لیں, رائٹ طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرتے تھے تو رائٹ طرف سے شروع کریں, بالوں کی جڑوں تک سارا پانی پہنچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سر پہ پانی ڈالا, آپ ٹھیک ہے آپ شاور کے نیچے چلیں گے, اس میں تو 3 یا 2 بار کی نہیں ہو سکتی, تو چلو آپ کا بس یہ میک شور کریں کہ پھر سر میں اسکن ساری گیلی ہونی چاہیے اور پھر تمام بدن پہ پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ جب شاور کے نیچے جائیں گے پہلے سر آگے کر دیں, پھر سارا جسم, اور سارا جسم پورا گیلا ہونا چاہیے, یعنی کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جو ڈرائی رہ جائے. اب یہ اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو وہ تو جگہ تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا, پھر پاکی والا غسل اگر آپ کر رہے ہیں تو پاکی والا غسل نہیں ہوگا. ویسے آپ شاور لے رہے ہیں تو کوئی اس میں میں نے کہا نا حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے پاک ہونا ہے تو آپ کو یہ نیل پالش اتارنی ہوگی, پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا تاکہ جسم کے ہر حصے پہ پانی پہنچے. ٹھیک ہے, بال اگر میڈیا یا اس طرح کیمیا آپ اس کو یا اس طرح کوئی جوڑا بنایا ہوا ہے کہ اسکن تک نہیں پانی پہنچ رہا, تو پھر بھی آپ اس کو کھولیں تاکہ اسکن تک پانی پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پھر جہاں آپ نے غسل کیا اس جگہ سے ہٹ کے پاؤں دھوئے, کیونکہ آخر میں یعنی سارے سے آخر میں اینڈ میں پاؤں دھو لیے. ویسے تو پاؤں پہ پہلے بھی پانی پڑ ہی رہا ہوتا ہے لیکن اینڈ میں پاؤں دھوئے تو کیونکہ اس زمانے میں کچی جگہیں ہوتی تھیں. تو باہر کیف, یہ طریقہ سمپل بالکل طریقہ. دیکھیں جیسے آپ وضو کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ہاتھ دھونے, پھر پرائیویٹ پارٹس دھونے, پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا, پھر منہ دھویا, کونیوں تک ہاتھ دھوئے, پھر اس کے بعد سر پہ ڈالا, پھر سارے جسم پہ بہا لیا, صابن لگانا ہے صابن لگائیں. لیکن اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگا دیا تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا, ادر وائز آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس وضو ہو گیا اس میں. بعض لوگ پوچھتے ہیں اگر ہم نے شاور کرا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کیا وضو کریں, تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر جس طرح سے میں نے غسل کا طریقہ بتایا اس طرح کا کیا تو پھر تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے ایسا غسل نہیں کیا, کلی نہیں کی, ناک میں پانی نہیں ڈالا, تو پھر تو وضو کرنے کی ضرورت ہے. یا اگر آپ نے اینڈ پہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا پھر بھی وضو کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو یعنی وضو سارا نہیں کرنا, وہی جو کونیوں تک ہوتا ہے بس وہ کر کے اس کے بعد تو آپ نے سر پہ تو آپ نے پانی بہا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ غسل کا طریقہ ہے. تو اب جب جنابت کی حالت ہوگی نا تب آپ اس طرح کا کریں گے. اچھا, بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم نے سر نہیں دھونا, شیمپو نہیں کرنا, تو وہ شاور کیپ پہن لیتے ہیں. اب دیکھ لیں اگر تو آپ عام ویسے ہی غسل کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جنابت کی حالت سے طہارت میں آنا چاہ رہے ہیں, یا یعنی آپ پیریڈس ختم ہوئے ہیں یا کوئی یا بیوی کا تعلق ہوا ہے, اس میں اگر آپ طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یعنی یہ شاور کیپ پہن کے آپ جو غسل کریں گے اس سے پاکی نہیں حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے دونوں میں فرق کیا ہے. اگر آپ پیریڈ سے پاک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بال بھی سارے ویٹ کرنے ہیں, بال بھی سارے یعنی ان پہ بھی پانی لگنا ضروری ہے. لیکن جب آپ یعنی شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ بالوں کو نہیں بھی دھوتے تب بھی غسل ہو جائے گا, لیکن اسکن تک پانی پہنچنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے اتنے لمبے بال ہیں اور آپ نے اس کی کوئی چٹیا کی ہوئی ہے تو چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایک سائڈ پہ آپ کر لیں, لیکن ساری اسکن پہ پانی ضرور ٹچ ہو, سر کی اسکن پہ. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر دیکھیں قرآن ہمیں کتنی باتیں جو ہماری ڈیلی لائف سے متعلق ہیں وہ بھی ہمیں کیسے سبحان اللہ سکھاتا ہے. ہم اتنے یعنی جاہل ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے, حالانکہ اس کے بغیر عبادت ہی نہیں ہے آپ کی. اب غسل ہی نہیں ہوا تو ناپاک ہی گھوم رہے. اچھا, پھر اب ایسی سچویشن ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو جائے کہ جس کے اندر تیمم کرنا ہے, تو تیمم کن چیزوں میں ہو سکتا ہے, کب کب تیمم ہو سکتا ہے, وہ اگلی بات ہمیں دیکھیں. پہلے ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنابت کی حالت ہوگی تو پھر خالی وضو کرنے سے کام نہیں چلے گا, پھر ہمیں غسل کرنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جس میں تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی کیا ہوگا اگر تیمم کرنا پڑے تو کون سی حالت میں تیمم ہو سکتا ہے. وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، مردہ مریض یعنی بیمار ہو، بیماری ایسی ہے کہ اگر پانی ڈالا تو بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وضو کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بیمار ہے اور پیریڈ سے آپ کو پاک ہونا ہے، غسل کی ضرورت ہو. لیکن اب اگر غسل کیا تو بیماری بڑھ سکتی ہے، تو آپ کیا کریں وہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا. دوسری سچویشن دیکھیں، او اعلیٰ سفر، یا سفر میں ہوں. اب سفر میں بھی کیا ہے، اتنا کم پانی ہے کہ یا تو آپ پی سکتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کو غسل کی ضرورت ہو تو یہاں غسل کر سکتے ہیں. تو اب یا پی سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں، اتنا ہی کم پانی ہو. یہ نہیں کہ اب میں جہاز میں جا رہی ہوں تو چلو میں پانی نہیں ضائع کرتی جہاز والوں کا تو میں بیٹھی بیٹھی تیمم کر لیتی، نہیں ایسے نہیں. وہاں پہ تو الحمدللہ اتنا پانی ہوتا ہے، اور آج ہمارے مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہے کہ سب تو نماز پڑھنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ سب وضو کرنے کے لیے قطاریں لگ جائیں باتھ روم کے آگے، تو سب بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے وقت گزرتے جاتے ہیں، تو وہ کوئی اکا دکا ہی ہوتا ہے جس نے کوئی وضو کرنا ہوتا ہے. تو سفر میں ہے تو اب ہمارے جہازوں میں تیمم کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو کر سکتے ہیں جا کے. تو لیکن یہ سچویشن ایسی ہے کہ اتنا کم پانی ہے کہ یا تو آپ پئیں یا وضو کریں، ٹھیک ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی غائط سے، یعنی رفع حاجت سے، قضاء حاجت سے، ٹوائلٹ سے آئے. ٹوائلٹ سے آپ پتہ ہے کہ آپ کس وجہ سے ٹوائلٹ جاتے ہیں، جب ٹوائلٹ سے آئیں گے تو ظاہر ہے کس چیز کی ضرورت ہوگی آپ نماز پڑھنے کے لیے، وضو کی، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک سچویشن ہو سکتی ہے. او لامستم، یا چھوا تم نے، کیا النساء عورتوں کو، یعنی مردوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے عورتوں کو چھوا. چھوا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹچ کیا، تو پھر مطلب یہ کہ ان ایک کنایا ہے، یعنی اشارتاً ایک بات کی جا رہی ہے کہ یعنی ان کے ساتھ جسمانی تعلق ہوا. فلم تجدوا ماء، اب یہ بات کو سمجھی، یہ ان سچویشنز میں سے کوئی بھی سچویشن ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے، سفر میں ہو اور پھر پانی نہیں مل رہا، یا مریض ہو پانی ہے بھی تو پھر بھی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا آپ ٹوائلٹ سے آئے ہیں پانی نہیں ہے، یا ایسا اتنی دور ہے پانی کہ اگر لایا گیا تو نمازی قضا ہو جائے گی، یا تمہارا عورت کے ساتھ تعلق ہوا ہے. اب عورت کے ساتھ تعلق کے بعد بھی کیا کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، غسل کرنا ضروری ہے، اور لیکن پانی ہی نہیں ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، اب یہ ہماری یہاں پہ تو ہو سکتا ہے سفر میں کبھی کسی کو اس کی ضرورت پڑ جائے، مگر عام گھروں میں تو الحمدللہ اتنا پانی وافر ہے. ہمارے ملکوں میں بعض دفعہ پانی کی اتنی شارٹیج ہو جاتی ہے کہ اب پانی ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر لو. اب دیکھ لیں یہ تیمم جو ہے یہ غسل کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت تھی، دیکھیں تعلق کیا ہے کسی عورت کے ساتھ تو اب کیا ہے غسل کی ضرورت ہے، غسل کے لیے بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کے لیے بھی اگر پانی نہ ملے تو تب بھی تیمم کر سکتے ہیں. ہمیں صرف وضو کے لیے پتہ ہے نا، ہمیں غسل کے لیے نہیں پتہ ہوتا زیادہ تر. تو بڑی ناپاکی ہے، یعنی عورت کو چھوا ہے یا حیض سے پاک ہونا ہے، پیریڈ سے پاک ہونا ہے، اس کے لیے بھی تیمم ہے. اور چھوٹی ناپاکی ہے جیسے ٹوائلٹ سے آئے ہیں یا اور کوئی بیماری وغیرہ، اس کے اندر بھی تیمم ہو سکتا ہے. سعیدن طیبہ، مٹی سے جو پاک ہے، یعنی سعید کہتے ہیں سادہ اوپر کا حصہ، تو زمین کا جو اوپر کا حصہ، اب چاہے یہ ریت ہو، سینڈ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، یا پتھر ہو اس کے اوپر جو مٹی ڈسٹ سی پڑی ہوتی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی آپ چیز سے کر سکتے ہیں تیمم. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس ڈبے میں بھی مٹی رکھ سکتے ہیں، مگر پاک مٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے کہ گندگی جہاں پہ پڑی ہو یا امکان ہو کہ یہاں پہ جانور پیشاب کرتے ہیں، وہ والی مٹی نہیں اٹھانی. فامسحوا، تو مسح کرو. اب کیا کرنا ہے، تیمم کا طریقہ بتا دیا، مسح کرو کیسے، بوجوہکم، اپنے چہروں کا. اب یہ نہیں کہ مٹی اٹھا کے منہ پہ مل لینی ہے، مسا کیا ہوتا ہے؟ جیسے پانی میں آپ پانی سے مسا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پانی مٹھی میں لے کے ہینڈ فل پانی لے کے سر پہ نہیں ڈال لیتے، آپ ہینڈ فل پانی لیتے ہیں پھر اس کو پھینکتے ہیں، پھر اپنے سر پہ گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں نا، اسی طرح مٹی کے اوپر ہاتھ لگا کے پھر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اس کو پہلے جھاڑ لیں، ایسے نہیں ہے کہ مل لیں اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، یعنی ہاتھوں کا بھی کیا ہے، دیکھیں پہلے آیا تھا ہاتھوں کا اِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں تک ہوگا، پورے بازو بھی انکلوڈڈ ہوں گے، یہاں پہ بازو کی بات نہیں آئی، یہاں پہ اَيْدِيكُمْ آیا، صرف ہاتھوں کا، ہاتھ کہاں تک ہے، رسٹ تک، تو رسٹ تک ہاتھوں کو اور چہرے کو، یہ ہے تیمم کا طریقہ. اب یہ تیمم کن کن صورتوں میں کیا جائے گا؟ مسافر ہیں اگر آپ، سفر میں پانی نہ ملے، یا پانی کی جگہ تک پہنچنے تک نماز جانے کا خطرہ ہو، یا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، یا کوئی ایسا زخم ہوا ہوا ہے مثلا کہ جس پہ اگر پانی پڑ گیا تو زخم خراب ہو جائے گا، تو آپ پورا وضو کریں لیکن اس جگہ پہ آپ صرف مسا کر لیں، پھر یہ نہیں آپ کریں گے تیمم کر لیتی ہوں کیونکہ میرے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے. بھائی پیر میں اگر چوٹ لگی ہے، وہاں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، یا ہاتھ پہ ہے، یا بازو پہ ہے، تو اب آپ، یا سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو آپ اس جگہ کا مسا کریں گے، آپ وہاں پہ باقی تو آپ وضو کریں نا. یا پھر اگر ایسی کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی سچویشن ہو جائے کہ جس میں اگر پانی لینے کے لیے گئے تو باہر دشمن ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ موت کا خوف ہے، تو پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں. تو تیمم کن کن صورتوں میں ہو گیا؟ پانی اگر نہیں ملا تب بھی ہو گیا، اگر آپ کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تب بھی ہو گیا، اگر زندگی جانے کا خطرہ ہے تب بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اگر کسی کو غسل کرنا ہے لیکن غسل اگر وہ کرے گا تو اس سے مر سکتا ہے، مثلاً ایسی کوئی حالت ہے، مثلاً ایسے کسی ڈیزرٹ میں ہے جہاں پہ اگر پانی اس قدر ٹھنڈا ہے کہ اگر گرم کرنے کا بھی نہیں کوئی انتظام ہے، اور اگر اس نے اس سے غسل کر لیا تو مر سکتا ہے، تو تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ پھر تیمم کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا تیمم کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ آپ نے زمین پر مارے تھے، پھر ان پر پھونک ماری تھی، ہاتھوں پہ کیا کرا تھا؟ پھونک ماری تھی. یہ یاد رکھے، مٹی اٹھا کے نہیں منہ پہ لگانی، ہاتھوں پہ پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسا کیا، ٹھیک ہے. یعنی مٹی پر کتنی دفعہ ہاتھ مارا، منہ کے لیے الگ اور ہاتھوں کے لیے الگ نہیں کیا، ایک ہی دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارا ہے، اور پھر چہرے پہ اور ہاتھوں پہ مل لیا، ٹھیک ہے، پھونک مارنے کے بعد، صحیح ہے. تو یہ بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. جنابت کے غسل کے لیے اگر تیمم کرنا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، وضو کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، اور غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے. اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر تیمم بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں متطہرین میں شامل فرما دے، پاک صاف رہنے والوں میں، اور یہ جو پاکی کے سارے مسئلے مسائل ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں صحیح سے سمجھ آ جائیں، کیونکہ یہ اتنی ضروری بات ہے. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ نا نماز ہوتی ہی نہیں ہے وضو کے بغیر، یا طہارت کے بغیر اگر آپ نے غسل کرنا ہے اور غسل صحیح سے نہیں آپ نے کیا، اگنور کر دیا، اور آپ نے بس شاور میں تو ہم آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، بس کھڑے رہتے نیچے، نہ ناک میں پانی ڈالا، نہ کلی کی، نہ کچھ ہے. آدھے گھنٹے کا شاور لینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاک ہو گئے، جب تک کہ آپ اس طرح سے جیسے یہ سارا بتایا گیا اس طرح سے نہ لیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں، ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں نماز ہی نہیں ہو رہی. اور یہ انسان خود، اتنے پرائیویٹ معاملے انسان خود صرف جان سکتا ہے، میرا وضو ہے یا نہیں، یا میں نے صحیح طرح سے اپنی پاکی اختیار کیا یا نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاء سے آئے گی، بس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو دور تک لے جائے، یعنی اپنی چمک کو بڑھا لے زیادہ زیادہ وضو کر کے. ارے قیامت کے دن آپ کے آئی ڈی جو ہوگا نا، وہ آپ کا، آپ کے وضو کے نشان ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے، کیونکہ ویسے تھوڑی ہمارے ماتھوں پہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ یہ فاطمہ ہے، یا عائشہ ہے، یا سائمہ ہے، یہ کیا ہے، یہ تھوڑی لکھا ہوگا، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ علی ہے. تو وہ صحابہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، لیکن اس کے بعد جو اس زمانے کے بعد جو امت ہے اس کو تو نہیں پہچانتے ہوں گے. تو اب یہاں پہ تو ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اب ان کا آئی ڈی ان کے چمکتے ہوئے آزا ہیں، تو جو وضو ہی نہ کریں پھر ان کا کیا حال ہوگا، کیسے پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا امتی ہے. اور پھر جس کو زیور کا شوق ہے، تو مسلم میں ہے کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا تھا. دیکھیں کتنا زیور ملے گا جنت میں. اچھا جی، پھر اسی طرح جب میں نے آپ کو جیسے بتایا، ایک تو وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، دوسرے اعضاء کو ترتیب سے دھونا چاہیے. ویسے امام ابو حنیفہ کا تو یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے بھی کر کے دھو لیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن زیادہ آئمہ کرام یہی کہتے ہیں کہ اگر ترتیب سے دھوئیں جیسے سنت میں ہے تو زیادہ اچھا ہے. اور ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی اتنی دیر بعد جا کے پیر دھوئے کہ باقی اعضاء سوکھ بھی گئے تھے. یعنی اب آپ باہر آ گئے باتھ روم سے، او ہو مجھے یاد آیا میں نے تو اپنے پاؤں ہی نہیں دھوئے، تو اب آپ جا کے پھر اس کے بعد پاؤں دھونے لگے ہیں تو پھر وہ نہیں وضو ہوگا. کوئی حصہ بس خشک نہیں رہنا چاہیے، یہ یاد رکھے. اتنی حد تک اس کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا، جیسے حدیث میں آتا بھی ہے بخاری اور مسلم میں بھی ہے، ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے، جب آپ آئے تو صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت جو تھا وہ مطلب ہو چکا ہوا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی اپنے پیروں پر چھوا چھوئی شروع کر دی، یعنی جلدی جلدی، جیسے نہیں ہم پانی ڈالتے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں تو سنک تک جا نہیں رہے ہوتے، تو وہ بس وہیں پہ پیر رکھ کے اور اس کے اوپر ہی جب بس پانی کر دیتے ہیں اور دیٹس اٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا وضو کو پورا کرو، ایڑیوں کو خرابی سے، آگ کے لگنے سے بچاؤ. ایک حدیث میں ہے ویل ہے، یعنی جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، تو وائل ہے ایڑیوں کے لیے اور تلووں کے لیے آگ سے. اکثر ہم یہ جو ہیلز ہیں ان کو اور جو یہ جو تلوے ہیں پیر کے نیچے کی جگہ، اس کو یعنی ایک طرح سے اگنور ہو جاتی ہے یا ڈرائی رہ جاتی ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ اتنی سی جگہ بھی، یعنی ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی ایڑی یا ٹخنے میں، اینکل میں صرف ایک آدھے درم، آپ کوئن لیں اس کا آدھا کر لیں اس کوئن کو، تو اتنی سی جگہ خشک رہ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یعنی ویل ہے ایسی ایڑیوں کے لیے، آگ ہے، سوچے آگ میں جلیں گی اگر یہ اس طرح وضو کیا گیا کہ خشک چھوڑ دیا گیا ان کو صرف اتنی سی جگہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر پیروں کی یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں یا ایلبوز یہ جو کونیاں یہ خشک رہ جاتی ہیں. تو اگر نہیں پانی پہنچا تو آپ کو ضروری ہے کہ ان کو کوئی اور طریقہ کریں اگر آپ سنک میں پانی نہیں رکھ سکتے اپنے پیر. ایک دفعہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اپنے پیروں پہ ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی تھی، ڈرائی چھوڑ. ایک ناخن کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنی سی جگہ بس خشک رہ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو، واپس بھیج دیا کہ یعنی وضو نہیں ہوا تو تمہارا کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سے ہمیں وضو کرنے کی توفیق دے. خاص طور پہ نماز جب جا رہی ہوتی ہے تو واقعی ہم سارے وہ جلدی 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 کرتے ہیں، تو اس سے پھر اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسلم کی روایت ہے کہ بے وضو کی نماز غیر مقبول ہے، ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تو نہیں چاہتا کہ تم پہ کوئی تنگی کرے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی مشقت میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے، وہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اسی لیے تو اس نے تیمم کی بھی رخصت دے دی، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم بیمار بھی ہو بس بیماری چاہے بڑھ جائے لیکن تم نے شاور ضرور لینا. بھائی تب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر بخار ہے تو ہم سوچتے ہیں اب تو میں شاور نہیں لے سکتی، لیکن حالانکہ بخار میں تیز بخار ہو تو بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ پانی کے نیچے کھڑے ہوں تاکہ بخار نیچے آئے، تو کئی بیماریوں میں غسل کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ پاک کر دے تمہیں، تمہارے جسم بھی پاک ہوں اور دل بھی پاک ہوں۔ کیونکہ دیکھیں تیمم میں آپ نے پانی تو لگایا ہی نہیں اپنے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ جس سے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کے دل کو تسلی ہو گئی۔ ورنہ ویسے ہم اگر پانی نہیں ہوتا اور ہم خود ہی سے مٹی کا کر کے اور کرتے تو دل مطمئن نہ ہوتا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت کو تم پر۔ کون سی نعمت اللہ نے پوری کی ہے؟ طہارت کے مسائل بتا کے، اسلام کے احکامات تمہیں بتا دیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں بتا دی، طریقے تمہیں سکھا دیے۔ یہ دین ہی تو ہے، یہ دین کا حصہ ہے نا، طہارت بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ پورا کر دے، کمپلیٹلی تمہیں ساری انسٹرکشنز دے دے، ساری ضروری باتیں تمہیں سمجھا دے۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ نعمت ہے۔ اصل میں ہمیں شاید نعمت لگتی ہی نہیں ہے نا، یہ ہدایات ہمیں مفت میں مل گئیں ایسے، تو اس لیے کوئی اتنی امپورٹنٹ یا کوئی نعمت ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے نا، جس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ نعمت ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں، اور خود کو پاک صاف کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ اتنی اتنی باتیں بھی بتا دی۔ شیطان نا بھلا دیتا ہے نا ان نعمتوں کو کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، اصل میں جو چیز ہمیں ملی بھی ہے اس کی طرف سے جو اگنور ہمیں کرا دیتا ہے، اور بس حسرتوں میں محرومیوں کو، ان چیزوں کو یاد کرواتا رہتا ہے، اور جو چیز نہیں ملی بس اس کو بار بار دل میں کسک ڈالتا رہتا ہے۔ تو ہم سمجھیں اس کو نعمت کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی رہنمائی دی، اتنی ہمیں گائیڈنس دی کہ جو ہمیں کوئی بھی سکھا نہیں سکتا تھا کہ پاک کیسے ہونا ہے، وہ اللہ تو نے ہمیں بتا دیا۔ تو ہم اس پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کرو تاکہ تم اس پہ شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب ہمیں یہ چیزیں اس لیے دی گئیں ہم شکر گزار بندے بنے، کیونکہ یہ فائدہ مند چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو، یاد کرو، کس چیز کو؟ اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے۔ اللہ کی نعمت کون سی ہے جو آپ کے اوپر ہے؟ اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ پھر کس نعمت کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ نعمت اسلام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، اس کو یاد کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ جو احکامات اس نے دیے یہ بھی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان والوں کو کہا گیا کہ دیکھو ابھی یہ پچھلی آیت آئی ہے نا، پچھلی آیت سے جوڑ کے سوچیں، یہ نعمتیں ہیں، اس نعمت پہ انسان شکر کرتا ہے نا، یہ نعمتیں ہیں، اس نے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں یہ باتیں، اسلام کے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے، تو یاد کرو اس نعمت کو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس نے پکا وعدہ لیا جو اس نے تم سے باندھا ہے ساتھ اس کے، اور اس کے پکے وعدے کو بھی یاد کرو، میثاق کو بھی یاد کرو، وہ جو اس نے تم سے لیا ہے۔ کون سا وعدہ لیا ہم سے؟ ہم نے تو کوئی بھی وعدہ نہیں کیا، کیا ہے آپ نے کوئی وعدہ؟ کیا مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا؟ سب کہیں گے ہم نے تو کبھی بھی نہیں کوئی وعدہ کیا۔ اصل میں یہ کس میثاق کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میثاق وہ ہے جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مسلمان، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے نا، تو ہر مسلمان اس کلمے میں ایک میثاق کر رہا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر رہا ہے۔ کیا عہد؟ کہ یا اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کے رسول کی اطاعت کریں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو الہ مان لیا ہے اور آپ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. اور الہ تو وہی ہوتا ہے جس کی مانی جائے, جس کے آگے جھکا جائے, جس کی اطاعت کی جائے. تو یہ میثاک ہے, اور میثاک کی آگے بہت ساری, یعنی جس کو کہیں گے جو اس کے اندر احکام آتے ہیں وہ اسی میثاک کی برانچز کہہ لیں, یہ ہیں. ٹھیک ہے, اذ قلتم سمعنا واطعنا, جب کہا تم نے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, تم نے تو یہ اطاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اب جو جانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی میثاک کیا, وہ کیا کہے گا کہ میں نے اطاعت کا وعدہ کیا. اب یہ دیکھیں, جب آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, تو ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ اب آپ اسے ایک اللہ کی مانیں گے. پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ آپ پیغمبر کی اطاعت کریں گے. اس دین کو آپ نے قبول کیا ہے نا, تو اب اس دین کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں, جتنی بھی اس کے اندر آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں ریسٹرکشنز, یا جو آپ کو حکم دیے جاتے ہیں, وہ سب ماننے کا آپ نے اقرار کیا ہے. اسی لیے تو شعوری مسلمان ہونے میں اور بانڈ مسلم ہونے میں بڑا فرق ہے نا, کہ ہم تو بانڈ مسلم ہیں, بس اسی طرح چلتے پھرتے, جب پیدا ہوئے تو مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد ایسے ہی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. سمجھ کچھ نہیں ہے کہ کیا ہے اسلام اور کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو یہ ڈیمانڈ ہے اس کلمے کی, یو ہیو ٹو فلفل اٹ. تم نے کہا ہے کہ تم, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا, واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو جاننے والا ہے سینوں کے بھید, سینوں کے اندر کی بھی باتیں. اللہ اکبر, کوئی زبان پہ لاتا ہے وہ بات تو کوئی سن بھی سکتا ہے, لیکن جو سینے کے اندر انسان بات کہتا ہے نا, اس میں بھی فرمایا اللہ سے ڈرو, سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنو, اب آگے اسی اسلام, اسی میثاق جس کا آپ نے عہد کیا ہوا ہے, شاید بہت سارے لوگوں کو تو آج پتا چلا ہوگا کہ ہم کسی میثاق میں بندھے ہوئے ہیں نا. بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کوئی واقعی, ہم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے, ہمارے اوپر کوئی عہد ہے جس کی ہم نے پابندی کرنی ہے. حالانکہ یہ میثاق بھی اللہ کا بڑا انعام ہے, میثاق تو اسلام ہے, اس کے احکامات ہیں, یہ اللہ کا انعام ہے. آپ اس میں بندھے ہوئے ہیں, ریسٹرکٹیڈ ہیں, اور آپ نے کلمہ جب پڑھا تھا تو اس کا وعدہ کر لیا آپ نے کہ بس میں نے سنا ہے, میں نے ماننا ہے, بس جو بھی ہو جائے. اس لیے اب کوئی چوائس نہیں ہے, جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں نا تو کوئی چوائس نہیں ہوتی کہ آپ کہیں اب میں نے یہ نہیں ماننا, میں نے وہ نہیں کرنا, میں نے ایسے نہیں کرنا. اس لیے کہ آپ نے ایک عہد کیا تھا جس وقت آپ مسلمان ہوئے تھے کہ میں مانوں گی. اب آپ داخل ہو کے, اب آپ کہیں مثلا آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں, جب آپ نے ایڈمیشن لے لیا تو ایکچولی آپ نے جب رجسٹر کرا لیا نا, تو یہ رجسٹریشن ایک میثاق ہے. ایڈمیشن لینا ایک میثاق ہے کہ اب آپ خود بخود, یہ نہیں کہ کہیں لکھا ہوا ہے, خود بخود آپ نے یہ مان لیا کہ کالج کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے وہ میں مانوں گی. یونیفارم پہن کے آنا ہے, اس ٹائم پہ آنا ہے, اس ٹائم پہ چھٹی ہوگی, اس وقت امتحان ہوگا, یہ کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں, اس ٹیچر سے پڑھنا ہے, وہ سب چیز آپ نے مان لی کہ ہاں میں سب کچھ اوبے کروں گا. پھر آپ یہ نہیں جا کے کہہ سکتے ایڈمیشن تو میں نے لے لیا لیکن میں تو آیا ہی نہیں کروں گی کالج, یا میں تو اس کی یہ یونیفارم کو مانتی ہی نہیں ہوں. یا تو آپ ایڈمیشن نہ لیتے, اب آپ نے داخل ہو گئے نا اس میں, تو اب ایوری تھنگ اپلائز آن یو. تو بعض مسلمان ہوش میں آئیں, جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اب آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اب آپ کوئی آبجیکشنز کریں, اب آپ کہیں نہیں میں نے یہ نہیں ماننا, وہ نہیں کرنا, میں یہ کروں گی اور یہ نہیں کروں گی. پک اینڈ چوز کا آپ کے پاس اب رائٹ نہیں رہ گیا. ہاں نیا مسلمان ہوتے وہ الگ بات تھی, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کے اوپر کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہ مانیں آپ, کوئی کوئی نہیں آپ کو کہے گا, لیکن ونس آپ مسلمان ہو گئے اب نہیں آپ بچ سکتے ان چیزوں سے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میثاق کی بات آگے بھی آنی ہے, اس لیے میں اس کے اوپر اتنا زور دے رہی ہوں کہ ایک میثاق ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب آپ کہیں میں نے ہوش میں نہیں کیا, میں تو پیدا ہی ایسے ہو گئی تھی, وہ سب باتیں الگ ہیں. ہر ایک کے پاس چوائس ہے, وہ پیدا جس پہ بھی ہوا ہے اس کے بعد اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر قائم رہتا ہے. اگر وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے نکل بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب تک وہ اس کے اندر ہے اس کو اس کو ماننا پڑے گا. اب دیکھیں آگے اسی کی ایک شک ہے, کلاز ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو, کونوا قوامین للہ, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, کیا بن کے, شہداء بالقسط, گواہ انصاف پہ, انصاف کی گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ. ہم پہلے بھی اسی قسم کی آیت پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں, کہاں پڑھی تھی, سورہ نساء 135 میں یہ آ چکا ہے, یعنی اللہ کے لیے گواہی دینے والے, اور کون سی گواہی, قسط, انصاف پہ مبنی ہو جو. دیکھیں ایک گواہی تو وہ ہوتی جو ہم کورٹ میں جا کے دیتے ہیں نا, وہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے, تو وہ تو انصاف پہ ہی دینی ہے اور اللہ کی خاطر دینی ہے, کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. اسی طرح کلمہ شہادت کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں, گواہی ہے نا وہ, ہم کہتے ہیں نا ابھی ہم نے کہا اشہد ان لا الہ, تو یہ کیا ہے, گواہی. اس میں بھی ہم نے قسط پہ قائم رہنا ہے, اور اس میں بھی عدل کیا ہے, واقعی ایک اللہ کو ماننا, اور دنیا کو یہ گواہی اپنے عمل سے اپنے قول سے ہم نے دینی ہے. دنیا کے سامنے آپ اس گواہی کو پیش کریں نا, اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ گواہی دینے والے بن کے. کیسے دینے گواہ بنیں گے, اس انصاف کی بات ہے نا, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے اوپر ہم دنیا کو کیسے یہ دکھائیں گے, یہ گواہی کیسے دکھائیں گے, کیسے اس کی شہادت دیں گے دنیا کے سامنے, اپنی بات سے اور اپنے عمل سے, اپنے قول سے اپنے عمل سے, یعنی دنیا کو ہم پیغام پہنچا دیں گے. تو یہ گواہی ہو گئی. اسی طرح ایک گواہی وہ بھی ہے جو ہمارے آپس کے معاملات میں ہوتی ہے, ہمارے رشتہ داریوں میں, ہمارے دوست احباب میں, ہماری سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں, کوئی معاملہ بھی ہو اس میں قسط پہ قائم رہو. اصل میں انصاف ورڈ جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا, ویسے عربک میں بھی یوز ہوتا ہے, لیکن قرآن کریم میں کہیں پہ بھی انصاف کا ورڈ نہیں آیا, عدل کا آیا, انصاف کا نہیں آیا. کیونکہ انصاف کس سے, نصف سے, نصف نصف یعنی آدھا آدھا دے دینا, برابر دے دینا. تو بعض سینیریوز میں تو یہ عدل ہوتا ہے, لیکن بعض میں یہ عدل نہیں ہوتا, آدھا آدھا کر دینا. مثلا آپ پوری کلاس بیٹھی ہوئی ہے, اگر آپ سب کو, جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ہی یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ ہم جیسا بھی پیپر کریں ہمارا نمبر نہ کاٹا جائے, ہمیں پورے ہی نمبر دے دیا کریں. کیوں نمبر کاٹتے ہیں, تو یعنی جس نے 5 غلطیاں کی ہیں اس کو بھی ہم 25 نمبر دے دیں, جس نے 10 کی ہیں اس کو بھی 25 دے دیں, جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس کو بھی 25 دے دیں, تو کیا یہ عدل ہوگا؟ نہیں, عدل نہیں ہوگا, مساوات ہو جائے گی. ہاں سب کو برابر کر دیا ہم نے, لیکن کیا یہ عدل ہے؟ جسٹس نہیں ہے یہ. کہ جسٹس کیا ہوتا ہے, ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے, یہ ہے جسٹس. جو جس چیز کا حق رکھتا ہے اس کو حق دو. جس نے 10 غلطیاں کی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جس نے کوئی غلطی نہیں کی, ٹھیک ہے؟ تو عدل اور انصاف اس لیے ڈفرینٹ دو چیزیں ہو جاتی ہیں نا. ہاں اس میں انصاف ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ مثلا کہ سارے بچے ہیں وہ آپ ان کو برابر برابر دے رہے ہیں, وہ ایک انصاف کی بات ہے, بالکل انصاف اس میں کریں. تو انصاف اور عدل میں تھوڑا سا, مگر ہم اردو میں چونکہ انصاف ہی بولتے ہیں اس لیے میں انصاف بولوں گی, تو اس کا مطلب یہی ہوگا عدل, ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف عدل جو ہے نا, یہ صرف عدالتوں میں اس میں نہیں, ہر جگہ پہ عدل کرنا ہے. قرآن کہتا ہے عدل کرو, آگے دیکھیں, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا, دیکھو کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے اللہ کے نہ تم عدل کرو. کسی قوم کے ساتھ تمہیں کتنی بھی دشمنی ہے, ایون دشمنوں کے ساتھ تم نے عدل کرنا ہے, اے عدلو, پھر حکم دے دیا گیا عدل کرو, یعنی کسی صورت میں آپ عدل سے نہیں ہٹ سکتے. دیکھیں ہم نے سورہ نساء میں کیا پڑھا تھا کہ چاہے تمہاری اپنی ذات ہو, تمہارے پیرنٹس ہوں, تمہارے رشتے دار ہوں, لیکن پھر بھی تم نے عدل کرنا, یعنی کتنے محبت والے رشتے بھی ہونا تو عدل کرو. اور یہاں پہ کہہ دیا گیا دشمنی بھی ہو تو عدل کرو. کیوں؟ دیکھیں عدل میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. جب آپ عدل کرنا چاہتے ہیں نا, جسٹس, دو چیزیں کون سی رکاوٹ بنتی ہیں؟ ایک, یا تو جب آپ کو بہت زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو خام خام اس کی سائڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں آپ, وہ چاہے ظلم بھی کر رہا ہو نا, پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ کو وہی مظلوم نظر آتا ہے. جیسے ہمیں اپنا بچہ ہمیشہ مظلوم نظر آئے گا, چاہے وہ کتنا ہی غلط کر رہا, تو وہ میرا بچہ ہے, اس کی کوئی غلط بات بھی غلط ہی نہیں نظر آتی, اس کی طرف آپ کا جھکاؤ رہتا ہے. تو جہاں پہ محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا, وہاں پہ انسان عدل سے ہٹ جاتا ہے. دوسری طرف جہاں پہ نفرت یا دشمنی بہت ہوتی ہے, تب بھی انسان کو کسی کا اچھا بھی برا نظر آنے لگتا ہے, تب بھی انسان کو کوئی کسی کی صحیح بات بھی غلط نظر آنے لگتی ہے. تو دشمنی میں بھی انسان عدل سے ہٹ جاتا ہے. تو وہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا سورہ نساء میں کہ اگر اتنے قریبی رشتے دار بھی ہوں تب بھی تم نے عدل کرنا. اور یہاں پہ بتا دیا گیا, یعنی پیارے رشتے ہیں, محبت ہے, اس میں بھی عدل کرو, اور یہاں پہ کہہ دیا گیا دشمنی ہے تب بھی عدل کرو. یہ دنیا کا نظام عدل پہ ہی قائم ہے, اگر عدل نہ ہو نظام ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے العدل, یعنی کہ وہ ہے ہی عدل, یعنی کہا گیا عادل ہے ہی عدل. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بہت رحم کرنے والا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی سراپا رحم, یعنی رحم ہی رحم ہے یہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ العدل ہے, تو وہ خود بھی عدل کرنے والا ہے اور تمہیں بھی کہتا ہے کہ تم عدل کرو. اب دیکھیں مثلاً کس طرح سے ہم آج کے وقت میں مثلاً ناانصافی جس کو کہتے ہیں یا ظلم کیسے کرتے ہیں, جس وقت ہم حقدار کو اس کا حق نہ دیں وہ کسی اور کو دے دیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے جب آپ الیکشن میں ووٹ ڈالتے, حقدار جو ہوتا ہے اس کو ووٹ دینا, یہ بھی ایک عدل کے لیے شہادت دینا ہے, انصاف کے لیے گواہی دینا ہے. فرمایا گیا نا, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن کے. تو یہ بھی انصاف ہے کہ اگر آپ رائٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے, اور اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچیں گے یہ میرا رشتہ دار ہے, فلانا میرا کام کر کے دے گا, فلاں میرے مجھے جاب دلا کے دے دے گا, فلاں نے یہ میرے سے وعدے کیے ہوئے, یا آپ پیسے لے کے اور ووٹ بیچ دیں, یہ سب کیا ہے؟ ظلم. اسی طرح امتحانوں میں جو پیپروں میں نمبر ادھر سے ادھر لگا دینا, نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے نا, اور وہ کس کی شہادت ہے, کس چیز کی ہے, کہ یہ بندہ اس چیز کا کیپیبل ہے, کہ اس یہ اتنا لائق ہے, یہ اس چیز میں اتنا زیادہ یعنی ایکسپرٹ ہے, اس چیز کے آپ نمبر اس کو ہائی نمبر دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی نالائق کو دے رہے ہیں, غلطی بھی ہے لیکن آپ اس کی غلطی کو چھوڑ کے اور اس کے بعد غلط نمبر لگا رہے ہیں پیسے لے کے یا کسی بھی اور لالچ میں, تو کیا ہوگا؟ کل کو جو اس کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ایک شہادت ہے, اور وہ کیا عدل پہ ہوگی شہادت؟ کیا وہ واقعی اس قابل ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا سسٹم عدل پہ چلتا ہے, پورے کنٹری کا نظام عدل پہ چلتا ہے. آج ہمارے سرٹیفکیٹ یا ہماری ڈگریاں کیوں دنیا میں صحیح نہیں سمجھی جاتی؟ کیونکہ نا اہل لوگ آگے آ جاتے ہیں, نا اہل لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, نا اہل لوگ وزارتیں لے لیتے ہیں, نا اہل لوگ جابز لے لیتے ہیں. انصاف کرو, اگر وہ شخص واقعی میں ایسا نہیں ہے تو اس سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنے والا جو ہے وہ سب کے سب کس چیز پہ شہادت دے رہے ہیں؟ ظلم پہ, وہ سب جھوٹ پہ شہادت دے رہے ہیں, یہ عدل نہیں ہے جی. اور ہمارے ہاں کتنا عام ہے ڈگریاں بنوا لینا, جعلی ڈگریاں, جعلی ڈگری بنا لی ہے اس چیز کی اس کی, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا سمجھا جاتا, سرٹیفکیٹ ادھر سے بنوا لیا ادھر سے بنوا لیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کے, کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عادل ہے؟ اسی طرح کوئی اگر کسی کے حصے پہ غاصبانہ قبضہ کر لے, کیا یہ عادل ہے؟ عدل کیا تھا؟ حق دار کو اس کا حق ملے. آپ کا تو حق ہی نہیں ہے اور آپ نے حق لے لیا, چاہے وہ سرٹیفکیٹ ہے, چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہے, چاہے کوئی ڈگری ہے, چاہے کوئی کچھ بھی ہے, آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا تو ظلم کیا. اور اسلامی ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ عدل قائم کرے, اسی طرح گھروں کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ عدل قائم کرے. گھروں میں عدل ہوگا تو نفرتیں نہیں ہوں گی, ایک دوسرے سے عداوتیں بغض یہ ختم ہو جائیں گے. جو وراثت ہے اس کی تقسیم میں بھی عدل کرو. اس میں عدل کیا ہے؟ اس میں عدل یہ نہیں ہے ساروں کو برابر دے دو, اس میں عدل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ العدل ہے نا, تو اس کے سارے احکامات عدل پہ مبنی ہیں, اس پہ بیسڈ ہیں. تو اس وراثت کے سارے احکامات عدل کے ساتھ ہیں دیے گئے آپ کو. اب آپ کہتی ہیں نہیں میں نے بیٹی کو بیٹے کے برابر دینا, وہ عدل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. اللہ کا حکم عدل پہ ہے یا آپ کے فیصلے عدل پہ ہیں؟ لیکن زندگی میں جب انسان دینا چاہتا ہے تو تب کیسے دے گا؟ تب ساری اولاد کو ایک برابر دے گا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا, یعنی کوئی ایک چیز تحفتاً دی تھی. میری ماں عمر بنت رواحہ نے, عمرہ بنت رواحہ نے کہا, میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے لگی جب تک کہ تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو. میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے تم نے, یعنی یہ گفٹ اگر آپ ایک بچے کو دے رہے ہو, باپ نے ایک بچے کو ایک گفٹ دینا چاہا, ہو سکتا ہے زمین کا کوئی ٹکڑا ہو یا ہو سکتا ہے کوئی مال ہو یا کچھ ہو. تو بیوی نے پوچھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, وہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا ان کو, تو آپ نے فرمایا کیا دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے اتنا ہی؟ جواب دیا نہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو, اپنی اولاد میں عدل کیا کرو, جاؤ میں کسی ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. تو چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا لیا, یعنی پھر واپس لے لیا. یا تو باقیوں کو بھی دو, اگر نہیں ہے تو پھر ایک اولاد کو یہ دینا. دیکھیں جب ایسا ہوتا ہے تو تبھی دوسروں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے, بغض پیدا ہوتا ہے, کہتے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے ماں باپ ایک کو بس کرتے ہیں دوسروں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. بچے کب یہ کہتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ناانصافی ہے. تو ہم گھروں میں بھی عدل نہیں کرتے. اسی طرح کسی کو جاب دینی ہو تو تب بھی جو کیپیبل کینڈیڈیٹ ہے اس کو جاب دینا عدل ہے. دیکھا جائے زندگی کے ہر فیز میں یہ آیت لگتی ہے, ہر ایک جگہ پہ لگتی ہے. انسان اگر غور کرے نا تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں, چاہے ہماری پرائیویٹ لائف میں ہیں چاہے ہماری پبلک لائف میں, ہم جہاں پہ عدل سے ہٹ جاتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے عدیلو عدل کرو. کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے کسی سے ناانصافی کی ہے؟ کسی سے کبھی کوئی ناانصافی کی ہے؟ ویسے نا یہ بھی دعا کرنی چاہیے, اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ ہمیں اپنی ناانصافیاں تو ناانصافیاں لگتی ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتی, وہ نظر آتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ بس وہ تو میں نے ایسے کر دیا تو یہ کر دیا, اس کے لیے بہت سارے بہانے ہیں ہمارے پاس. ہم صاف ظلم بھی کر رہے تھے پھر بھی نہیں لگتا کہ ہم کوئی زیادتی کر رہے ہیں, اور باطل وہ بھی نہیں ہمیں نظر آتا, حق بھی نظر نہیں آتا. تو اتباع کرنا یا باطل سے بچنا, اس کی توفیق ملنا تو بات کی بات ہے. عدل کرنے والے جو ہے نا قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے, رحمان کے دائیں طرف، سوچیں ممبر ہوں گے، جیسے آپ سمجھ لیں سٹیج بنایا جاتا ہے نا جس پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اونچی جگہ پہ، تو وہاں پہ اب ذہن میں ممبر شاید آپ کے نہ ہوتا ہو، سمجھ لیں سٹیج، بڑے بڑے نور کے بنے ہوئے سٹیج ہوں گے جن پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے وی آئی پی پروٹوکول ان کو ملے گا کہ یہ دنیا میں عدل کرتے تھے، اور خاص طور پہ دیکھیں دشمن کے ساتھ عدل کرنا کتنا مشکل ہے نا، اسی لیے آگے کہا گیا ہوا اقرب للتقوى، یہ زیادہ قریب ہے تقوا کے، اس لیے کیونکہ تقوا جس میں ہوگا نا وہی یہ عدل کر سکے گا، کہ جہاں دشمنی ہوتی ہے انسان کہتا ہے یہاں پہ کیسے اس کو اس کا حق دے دوں، اور کون سا دین اتنی پیاری تعلیم دے سکتا ہے جتنی پیاری تعلیم قرآن نے ہمیں دی ہے کہ ہر حال میں عدل کرو، چاہے دوسری طرف سے دوست ہو یا دشمن ہو. اب دیکھیں آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے مارے تو ہم نے آپ کے بچے مار دیے، کیا یہ عدل ہے؟ اب ہم کہیں نا عدلے کا بدلہ، بس ٹھیک ہے یہ عدل ہی ہوا، آپ نے میرے بچے مارے میں نے آپ کے مار دیے تو یہ تو بس ٹھیک ہے عدل ہے نا، نہیں یہ عدل نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں کوئی بات کرتا ہے آپ کے ساتھ، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو اس کا جواب زیادتی سے نہیں دینا، سمجھ آئی؟ اس کا جواب اپنی زیادتی سے دے سکتے کہ ہاں نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گی، آپ کہیں اچھا میرے ہسبینڈ میرے حقوق تو دیتے نہیں ہیں اب میں بھی ان کے حقوق نہیں دوں گی، نہیں یہ عدل نہیں ہے، کہ عدل کس کے لیے قائم کرنا ہے آپ نے؟ للہ، اللہ کے لیے، کوئی اگر زیادتی کرے اس کے جواب میں زیادتی، یہ نہیں عدل. بدر کی جنگ میں، جنگ کے بعد جو لوگ قیدی بن کے آئے تھے، وہ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بدترین دشمن تھے نا، ان قیدیوں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمر، جو بڑا شعلہ بیان خطیب تھا، اتنے مجموعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی بےہودہ تقریریں کیا کرتا تھا، اتنی بری باتیں، یعنی سوچے نا ایسی سپیچز کرنا جن کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسی تقریر کرتے ہیں کہ لوگوں کو جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور لوگ پہ کتنا اثر کرتے ہیں، تو یہ بھی بڑا شعلہ بیان تھا، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے میں لوگوں کو اور فضول باتیں کرنے میں آگے آگے تھا، تو یہ بھی قیدی بن کے آیا. اب کتنا اچھا موقع ہے نا اس سے بدلہ لینے کا، تو حضرت عمر نے رائے دی کہ اس کے نیچے کے دو دانت توڑ دیں تاکہ آئندہ کے لیے اس کا تقریر کا تو جوش ختم ہو جائے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا اللہ تعالیٰ میرا چہرہ قیامت میں بگاڑ دے گا اگرچہ میں اس کا رسول ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یعنی اگر اس نے ایسا کیا ہے، اس نے برا کیا ہے، تو اس کا برائی کا بدلہ برائی دینا، زیادتی کا بدلہ زیادتی دینا، یہ کوئی عدل نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی ہمیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، آج کافروں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں سارا معاملہ جائز ہے، جو مرضی ہم کریں بس وہ ٹھیک ہے، کیوں وہ انہوں نے بھی تو ایسے کیا تھا، انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا، عدل اس میں بھی تمہیں عدل پہ قائم رہنا ہے. یہ آیت ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو کافر کر رہے ہیں، ان کی دشمنی کہیں ہمیں عدل سے نہ ہٹا دے. عدل میں نہ اپنے رشتہ دیکھنا ہے، نہ تعلق دیکھنا ہے، نہ مذہب دیکھنا ہے، نہ ذات برادری دیکھنی ہے، نہ ہماری زبان ہمارے علاقے والا ہے یا نہیں، نہ اپنا مفاد دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انصاف والی بات کیا ہے. اور یاد رکھیں ہر رشتے کا حق بھی الگ ہوگا، ہر رشتے کے ساتھ الگ بھی عدل بھی الگ ہوگا، بیوی کے ساتھ عدل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، دوست کے ساتھ عدل ڈفرینٹ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ عدل ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک, جو بیوی کے ساتھ سلوک ہے وہی دوست کے ساتھ, جو دوست کے ساتھ سلوک ہے وہی بہن بھائیوں کے ساتھ. سی ایسے نہیں ہوگا. جو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا, اور عدل کیا ہوگا اس سلسلے میں, اس کو وہ حق دینا. تو عدل کرو گے تو یہ ہے کہ تم تقویٰ کے قریب ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے. یعنی عدل نہ کرنے پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے اس حکم کو توڑنے سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اعدلوا. دیکھیں کتنی اس میں شدت ہے نا, کہ جب اللہ تعدلوا کر کے پھر اس کے بعد اعدلوا تقویٰ, یعنی عدل کرو. اب جو بندہ عدل نہیں کرتا اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے, ہر شے کی اصل حقیقت سے واقف ہے. بما تعملون, جو بھی تم عمل کرتے ہو. ایک انسان کا ظاہری عمل ہے جو لوگوں کے سامنے ہے, اور ایک انسان کا گھروں کے اندر چار دیواری میں عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے جو تم باہر عمل کرتے ہو, اور اس سے بھی باخبر ہے جو تم گھروں کے اندر عمل کرتے ہو, اور جو تمہاری نیتوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اصل میں جو تقویٰ ہے نا, وہی انسان سے عدل کرا سکتا ہے. اگر دل میں یہ احساس ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس کے سامنے حساب کتاب دینا ہے, مجھے جواب دہی کرنی ہے, تو تبھی ظاہر ہے عدل بھی ہوگا نا. اگر یہ احساس ہی نہیں ہے تو چاہے ہم اپنی شکلیں کتنی دینداروں والی بنا لیں, حجاب کس لیں, وائے پہن لیں, اللہ اللہ کرتے پھریں, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں, لوگوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کریں, ہم متقی نہیں ہوں گے. تقویٰ تو ہے ہی یہ کہ انسان اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑنے سے ڈرے, اور یہ سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے, شریعت کے قوانین کو توڑنے سے بچنا. یہی اس ڈر کی وجہ سے کہ میں آخرت کی آگ سے بچنا چاہتی ہوں, یہی تقویٰ ہے نا.